الحمد لله العلي الأكبر الذي لا رد لما قدر ولا دافع لما شاء من نفع أو ضرر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص بوحدانيته يقر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر وإلى كافة البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی بعض آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات اور ان کی ترجمانی کی گئی تھی. آج کے خطبے کا موضوع بھی وہی ہے. قرآن مجید میں اور دو تین مقامات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند باتیں کچھ وضاحتوں کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو، دنیا میں جتنے انسان جیتے ہیں اور جی رہے ہیں، ہر ایک کے دو کام ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ان دو باتوں سے، ان دونوں چیزوں سے اس کی زندگی مرکب ہوتی ہے. یعنی سوچ وچار اور کچھ اعمال کا اختیار کرنا. ہر آدمی سوچتا ہے، اس کو سوچنے کا حق ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اور اس کو کام کرنے کا حق ہے. مگر ایک بات جو نہایت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر کا صحیح کرنا ضروری ہے اور عمل کا صحیح کرنا ضروری ہے. یہ بات کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی اچھی فکر اور اچھا عمل اختیار نہیں کرتا، وہ آدمی جنت کے راستے پر نہیں بلکہ جہنم کے راستے پر جاتا ہے. اور جو آدمی اچھی فکر اور اچھا عمل کرتا ہے، وہ آدمی جنت کی طرف جاتا ہے. جو اچھی فکر نہیں کرتا، اچھے عمل نہیں کرتا، وہ آدمی جہنم کی طرف جاتا ہے. تو اب اہم بات یہ رہتی ہے کہ بھئی اچھی فکر اچھا عمل کسے کہتے ہیں. ایک آدمی ایک مسلم ایک مومن یہی کہے گا کہ بھئی اچھی فکر وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور بری فکر وہ جو کفار اور مشرکین اختیار کرتے ہیں. اچھا عمل وہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور برے عمل وہ جو کفار مشرکین ملحدین زنادقہ بددین قسم کے لوگ اختیار کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو ہر عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ صحیح ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ ہر آدمی ہر گروہ ہر پارٹی ہر گروہ ہر جماعت اس بات کی گویا دعوے دار رہتی ہے کہ ہم اچھائی پر ہیں ہم سچے ہیں اور دوسرے طبقات دوسرے فرقے دوسری جماعتیں دوسرے گروہ دوسرے گروپ دوسرے لوگ غلطی پر ہیں. تو میرے دوستو ایسی صورت میں جبکہ خاص طور پر آج کے ان حالات میں جبکہ انتہائی نامساعد حالات ہیں فکریں پیچیدہ در پیچیدہ ہو گئی ہیں اور اعمال انتہائی ناگفتگو ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ الجھنی فکر اور عمل میں آ گئی ہیں کہ بیشتر نوجوان تو ہم کو ایسے ہی ملتے ہیں کہ صاحب ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتی بات کہ حق پر کون ہے نا حق کون ہے سچائی پر کون ہے اچھائی پر کون ہے غلطی پر کون ہے حق جماعت کون سی ہے اور باطل جماعت کون سی ہے اس طرح کی بات نہیں تھی. میرے دوستو اس سلسلے میں ایک خصوصی بات یاد رکھیں یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا یہ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ. اس خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہ افکار و اعمال جو مختلف فرقوں مختلف طبقوں مختلف جماعتوں اور مختلف افراد اور مختلف تنظیموں تحریکوں وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں ہر آدمی کا یہی منشا رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے دوسرے جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں. بھئی ایک تو ہے عوام الناس کا مسئلہ وہ اپنی جگہ پر ہے مستقل کہ عوام الناس کی اصلاح کے لیے کیا طریقے کار اختیار کرنا چاہیے. لیکن میرے دوستو اس سے ہٹ کر بھی خصوصیت کے ساتھ دو قسم کے اختلافات شروع ہی سے رونما ہوئے ہیں. ایک اختلاف کہلاتا ہے اجتہادی. اجتہادی اختلاف آپ کو ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اجتہادی جو اختلاف ہوتا ہے نا جیسے امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے امام شافعی کا اختلاف یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف یہ جو مسالک کے اربا کے اختلافات ہیں اور فقہ امت کی جو مختلف رائے چیزیں ہیں اس طرح یہ صحابہ کرام ہی کے دور سے وہ چیز چلتی رہی. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اربا کے دور میں اختلاف رائے آیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجتہادی اختلاف آتا رہا. اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یہ بات کہی آپ صحابہ کرام کو ایک مقام پر بھیجوانا چاہتے تھے. ان صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا يصلين احدكم الاسرى الا في بني قريظه بنو قریظہ قبیلے کا نام ایک مقام کا بھی نام ہے اسی سے منسوب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے یوں کہا، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر. بنو قریظہ کی آبادی میں پہنچ کر پڑھنا ہے، یہاں نہ پڑھے. جب قافلہ چلا تو عصر کا وقت قریب الختم تھا، پہنچ نہیں سکے تھے. عصر کا وقت قریب الختم تھا تو صحابہ کرام میں دو رائے ہو گئی. ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ، کچھ حضرات وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عصر یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، چاہے کچھ ہو، قضا ہو، قضا ہو رہی نہیں ہو رہی، اس سے بحث نہیں. جی اس طرح کی بات انہوں نے کہی. کچھ افراد اس خیال کے ہو گئے کہ حضور نے کہا لا یصلین، کوئی نہیں پڑھنا ہے عصر. اچھا جی دوسرا گروپ وہ تھا، جماعت کے دوسرے افراد وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جلدی بنو قریظہ پہنچنا تھا، یہ منشا نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے. سمجھ رہے بھائی، بہت صاف مثال ہے، یہ منشا نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے. ایک کوتا یہ ہم سے یہ ہوئی کہ ہم ذرا سا لیٹ پہنچ رہے ہیں، اس میں مزید اور نماز کو قضا کر کے مزید اور ان کو تائیوں میں اضافہ کرنا یہ سرکار کا منشا نہیں ہے. جو لوگ ان الفاظ کے ظاہر کی طرف صرف نظر رکھ رہے تھے کہ سرکار نے یہ بات کہہ دی کہ نہ پڑھیں سر، بس نہیں پڑھنا ہے، قضا ہوں دو، کچھ بھی ہوں دو. دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ منشا جلدی پہنچنے کا تھا، تاخیر ہو رہی ہے، یہ منشا سرکار کی بات کا نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے، اسی لیے ایک کوتاہی پر کوتاہی ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں. اس آرا کا اختلاف ہوا. ایک جماعت وہ تھی جو بغیر عصر کے پڑھے اس مقام پر پہنچی، دوسری جماعت وہ تھی جو عصر پڑھ کر اس مقام پر پہنچی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آقا کے سامنے یہ تمام تفصیلات آئیں تو حضور نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. اس کو بولتے ہیں اجتہادی اختلاف. سمجھ رہے بھائی، ایسے ہی امام شافعی، امام ابو حنیفہ اگر کسی فقہی مسئلے کو صحیح کہہ رہے ہیں تو بالکل یا دوسرے اقوال کو باطل قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ استدلال کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں، قرآن و سنت کے تحت میں، اس فکر صحیح کی روشنی میں کہ یہ کوئی بات خلاف سنت میں ہو اور کوئی کم عمل صالح سے ہٹا ہوا نہ ہو، اس طریقے سے آرا کا اختلاف اجتہادی اختلاف ہوا. میرے دوستو اس کی وجہ سے یہ جو اجتہادی اختلافات ہوئے اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی زحمت نہیں ہوتی. اسی کے بارے میں فرمایا اختلاف امتی رحمتن، یہ ایسے مقام کے لیے ہے، اجتہادی اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب یہ. جی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے وہ بھی رحمت، کوئی راضی ہے وہ بھی رحمت، کوئی صدیق دیندار ہے وہ بھی رحمت نعوذ باللہ، کوئی قادیانی ہے نعوذ باللہ وہ بھی رحمت، جی اور کوئی دستور کے خلاف کرتا ہے وہ بھی، جی ایسا نہیں، اور کوئی غیر مقلد ہے وہ بھی رحمت، جی ایسی بات نہیں ہے. اس قسم کے جو فرقے وجود میں آئے یہ نظریاتی اختلافات ہیں، اجتہادی اختلافات نہیں. اجتہادی اختلافات ائمہ اربعہ کے بیچ ہیں اور ان کے ماننے والے سواد اعظم کہلاتے ہیں، اور فرقوں کے بارے میں جو عام طور پر دنیا میں پائے جاتے ہیں اجمالی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشاندہی بھی فرمائی ہے. کیا فرمایا؟
عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکا شریف کی حدیث میں ہے، اس روایت کو مختصر کر کے بھی نقل کرتے ہیں، کچھ اور اجزاء اور کتابوں میں بھی موجود ہیں. خلاصہ اس روایت کا یہ ہے، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 ملتوں میں فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، مگر صرف ایک فرقہ ایک جماعت وہ ہوگی جو نجات پائے گا. ایک ملت واحدہ ایک ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں احادیث مبارکہ میں، نجات پانے والا فرقہ. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، وہ ملت کون سی ہے، وہ جماعت کون سی ہے جو نجات پا جانے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، انا واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہاں پر محدثین حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا اور آپ نے جس جماعت کی نشاندہی فرمائی وہ جماعت بھی پڑھا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معیار حق، اور وہ تو اصل ہے معیار حق کا، اور آپ کی تابعیت ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے کے پورے سب کے سب حق پر ہیں، برحق ہیں اور معیار حق ہیں، حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار ہے. اور حق اور باطل کو پرکھنے کے، جیسے سونا چاندی پرکھنا ہوتا ہے، سونا پرکھتے ہیں، تو سونا پرکھنے کے لیے کسوٹی کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ کسوٹی بتا دیتی ہے کہ یہ کھٹ جی کھوٹا ہے یا کھرا. لیکن میرے دوستو، کھرا اور کھوٹا تو وہ پتھر بتلا دیتا ہے جس کو کسوٹی کہا جاتا ہے، مگر نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ کسوٹی ویسی نہیں ہے کہ جو کسوٹی کھرا اور کھوٹا تو بتا دیتی ہے لیکن وہ خود بھی نہ کھرا ہوتا نہ کھوٹا ہوتا، ایسا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار ہیں، اور وہ ایسی کسوٹی ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور خود بھی معیار حق ہیں. اسی لیے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر مسلک اہل سنت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فعل المؤمن، صاحب ایمان کا کام، صاحب ایمان کا عمل، صاحب ایمان کی بات، کام کیا ہوتا ہے؟ اتباع السنت والجماعت، سنت اور جماعت کی پیروی، سنت اور جماعت کی پیروی. پھر آگے فرمایا، السنۃ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ طریقہ جس طریقے کو بتایا اور کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اصحاب سے مراد، جماعت سے مراد، متفق علیہ اصحاب رسول اللہ، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی جماعت جس بات پر متفق ہو گئی، حضور اور ان کے صحابہ، یہ جماعت سے ہمارا جماعت صحابہ. تو ایک ہے سنت والی بات اور ایک ہے جماعت والی بات. تو سنت اور جماعت کو جمع کرنا ہے. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام، کام کا نام، طریق کا نام ہی سنت نہیں، بلکہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ جی ایک بزرگ ہیں، ابن رجب رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، یہ لقب کے ساتھ ہیں، کنیت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ السنہ، یہ الطریق المسلوک، سنت وہ راستہ جس پر چلا جانا چاہیے، وذالک الطریق یشمل ذالک التمسک، یہ بات اور یہ گرفت شامل ہے اس بات کو، کس بات کو، کہ بما کان علیہ ہو، وہ بات جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ طریقہ جس پر آقا موجود ہیں اور وہ بات جو حضور نے بتائی اور وہ کام جو حضور نے سمجھایا اور وہ طریقہ جو نبی نے بتایا. والخلفاء الراشدون اور خلفاء راشدین ان کو شامل کیا, سرکار کے طریقے کے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کو بتایا گیا. یوں سمجھیے کہ حضور صحابہ کرام کی فکر و رمل حضرت کی فکر و رمل ہے. آپ کی جو فکر تھی صحابہ کی وہی فکر تھی, آپ کا جو عقیدہ تھا صحابہ کو وہی عقیدہ تھا, آپ کا جو عمل تھا صحابہ کو وہی عمل تھا. آپ نے اپنے برحق اور معیار حق ہونے کو بتایا, اسی بات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا. اسی لیے حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں, فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یعش منکم بعدی, تم میں سے کوئی آدمی وہ بہت سے وہ ہوں گے جو میرے بعد رہیں گے اس دنیا میں, مطلب میں دنیا سے چلا جاؤں گا گزر جاؤں گا. اب دنیا میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اب میں تو دنیا سے گزرا, اب لوگ رہیں گے کچھ لوگ رہیں گے. بس ارے یرا اختلافا کثیرا, میرے بعد تم میں بہت سے اختلافات دیکھیں گے. تو کیا کرنا, علیکم بسنتی, تو تم میرے طریقے کو تھام لینا. دیکھو بھائی سنت کے لفظ بولتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں پر اس کا اطلاق آتا ہے, اعتقادات اعمال اقوال جی, من الاعتقادات والاعمال والاقوال وذالک ہی السنت الکاملہ وتلک ہی السنت الکاملہ. یہ سنت کاملہ کہلاتی ہے جس میں اعتقادات بھی داخل ہیں, اعمال بھی داخل ہیں, اعمال بھی داخل ہے, افعال بھی داخل ہے, اقوال بھی داخل ہے, اس کو سنت کاملہ کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی, میری سنت تم پر لازم. علیکم بولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, تم پر لازم ہے. جیسے کہا جاتا ہے حدیثوں میں روایتوں میں کتابات میں, علیکم بالصدق, تمہارے اوپر لازم ہے سچائی. یکم والکذب, جھوٹ سے بچنا واجب ہے. ویسے وقت بولتے ایاکم, علیکم کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے تم پر, ایاکم کا مطلب ہوتا ہے بچنا ضروری ہے تم کو. فرمایا علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو مضبوطی سے. فرمایا ازو علیہا بالنواجس, ازو علیہا بالنواجس. کتاب و سنت اصل معیار تو ہے ہی, اولیت کا درجہ رکھتے ہی ہیں. انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, ایسے ایک روایت میں ہے, ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا, اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کی کتاب یعنی کلام الہی, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی طریقہ نبویہ, جس کی تفصیل کچھ آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضرت علیکم بولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, تم پر لازم ہے. جیسے کہا جاتا ہے حدیثوں میں روایتوں میں کتابات میں, علیکم بالصدق, تمہارے اوپر لازم ہے سچائی. یکم والکذب, جھوٹ سے بچنا واجب ہے. ویسے وقت بولتے ایاکم, علیکم کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے تم پر, ایاکم کا مطلب ہوتا ہے بچنا ضروری ہے تم کو. فرمایا علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو مضبوطی. فرمایا ازو علیہا بالنواجس, ازو علیہا بالنواجس. کتاب و سنت اصل معیار تو ہے ہی, اولیت کا درجہ رکھتے ہی ہیں. انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, ایسے ایک روایت میں ہے, ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا, اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کی کتاب یعنی کلام الہی, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی طریق نبویہ, جس کی تفصیل کچھ آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضرت جی شیخ احمد رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بس وہ ہے طریقہ. اسی طریقے سے اگر کسی نے صحابہ کے طریقے کو اس طریقے کے ساتھ شامل نہیں کیا تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعقب اصحابہ. جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کی تعظیم نہ کرے اور ان کو معزز نہ سمجھے اور ان کو باعزت نہ سمجھے اور ان کی عزت نہ کرے جی وہ شخص سرکار پر ایمان ہی نہیں لایا. ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعقب اصحابہ. اسی لیے اہل سنت والجماعت شیخ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اور اسی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں. کیا بات کہ من اعتقاد اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کے اعتقادات اور ان کے اصولوں میں یہ بات داخل ہے کہ ان کی زبان اور ان کی فکر, ان کے دل, ان کی زبان اور ان کے دل صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. والکف عن السب, ہاتھ روک لینا, زبان روک لینا, اپنی فکر کو تنقید کا نشانہ بن جی اپنی فکر سے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا, اپنے عمل سے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا, تحقیر نہیں کرنا, توہین نہیں کرنا. اس لیے کہ جہاں تنقید ہوئی اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کم درجہ سمجھا جا رہا ہے. تنقید کب کرتا ہے آدمی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تنقید کر رہا ہے تو اس کو پرکھ رہا ہے کسی بات پر. جب آپ اندازہ لگائیے کہ پرکھنے کے لیے اس سے اونچے مرتبے کا معیار ہونا چاہیے نا, کوئی اونچے درجے کا معیار ہو تو پرکھے گا آدمی, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ مانو یہ مت مانو, یہ اصول کے تحت یہ غلط وہ غلط. اگر اس طریقے کا اگر آدمی کام کرے گا تو میرے دوست سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معیار حق ہونا کہاں باقی رہے گا. اسی لیے میرے دوستو جی کسی کی تحقیر مقصود نہیں, کسی کے اوپر تنقید, کسی کی تنخیص مقصود نہیں اور کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں, مگر یہ نظریہ کے خلاف برابر برقرار رہے گا جی جب تک کہ وہ اس عقیدہ باطلہ سے کوئی شخص توبہ نہیں کر لیتا اور جب تک کہ عقیدہ حقا کو قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک نظریہ کے خلاف برقرار ہی رہے گا جی. اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اعتقادات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا خیال رہنا ہے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں, نام بھول رہا ہوں, یہ ایسے ہی امام میں سے ایک امام کا نام تھا یاد نہیں رہا, وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وہ چھ افراد, وہ چھ اشخاص جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقوں کے خلاف چلتا ہے. تغرق لسنتی, ملعونین بتایا گیا کہ وہ افراد جن کے اوپر حضور نے لعنت فرمائی اور اللہ کی رحمت سے دور, لعنت بولے تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بات پیش کر دینا, وہ لوگ ملعون ہوتے ہیں, مطرود ہوتے ہیں, ان کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے, خدا کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. اسی لیے آپ خطبات مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں, اس میں سے ایک جملہ آپ یہ بھی سنتے ہیں جی کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. رغیبا کے عام طور پر رغیبا کا لفظ جب عربی میں استعمال کرتے ہیں نا تو عام طور پر شادیوں میں یہ رہتا ہے کہ صاحب رغبت کا لفظ ہے نا یہاں تو بول کے رہتا ہے, تو وہ میلان کے معنی میں آتا ہے جی, جھکاؤ کے معنی میں آتا ہے اور جی فکری میلان کے معنی میں آتا ہے دل کا لگنا اور اس طریقے سے مائل ہونے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی کا جی لگتا ہے یا کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو رغبت ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لفظ رغبت آتا ہے. تو حدیث میں رغیبہ کے بعد عن آیا ہے عن, جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں خاص طور پر حدیث استعمال کیا اگر رغیبہ کے بعد عن آئے, عین نون عن آئے تو وہاں پر اعراض کے معنی پیدا ہوتے ہیں. کہاں بھی آئے دیر جہاں بھی آئے گا اس مفہوم کو آپ حضرات یاد رکھیں. اسی لیے خطبہ نکاح کے موقع پر آپ حضرات سنتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا نہیں. تو میرے دوستو سوچئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنا کہہ رہے ہیں؟ جو طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہا ہے. اور آقا نے اپنے طریقے میں شامل فرمایا صحابہ کرام کو, تو دوسرے معنوں میں صحابہ کرام کو معیار حق گردانا ہے. اسی لیے اس اہم بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے, چھوٹا سا جملہ آیا ہے قرآن مجید میں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جی ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. یہاں پر اس جملے میں صحابہ مراد ہیں, جی صاحب ایمان, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے اصحاب ایمان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے, جنت عطا فرمائیں گے. جو بھی جنتی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, لیکن اصل جو مخاطب ہے وہ صحابہ کرام ہیں, کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا, بھلائی کا, جنت کا, جنت کی نعمتوں کا, اور ہماری طرف سے ان کے لیے بہت بہتر فیصلہ ہم نے کر لیا ہے سب کے لیے. اس کلم کا لفظ استعمال فرمایا گیا تاکہ کسی کچے ذہن کو یہ شبہ نہ ہو کہ بعض صحابہ تو تھے معیاری اور بعض صحابہ تھے غیر معیاری. ایسا نہیں ہے, پورے صحابہ معیاری تھے. اسی لیے حدیث میں آیا, آپ کو یاد ہوگی حدیث, چھوٹی سی حدیث ہے, الصحابۃ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ سب کے سب انصاف پسند, سب کے سب حق پسند, سب کے سب منصف مزاج, سب کے سب فکر صحیح اور عمل صحیح کے رکھنے والے. کس کو بولتے ہیں عدول؟ کس کو بولتے ہیں عدول؟ علی کی جمع ہے. جی افراط اور تفریط سے بچ کر راہ اوسط کا اعتبار بھی موجود ہے, لیکن خاص طور پر محدثین نے اس کی جو شرح فرمائی ہے اس کو ایک جملے میں آپ حضرات کے لیے تحفے کے طور پر دیں گے. عدل کا اور عدول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا اَن یکون مسلمن بالغن عاقلن سالمن من الفسق والمعصیہ, ان یکون مسلمن بالغن عاقلن سالمن, بعض روایتوں میں سلیمن آیا ہے محفوظ کے معنی میں, سالمن من الفسق والمعصیہ. اب میرے دوست, بعض مرتبہ ذرا یہ شبہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی جگہ کچھ کوتاہی ہو گئی, کسی جگہ کسی گناہ کا صدور ہو گیا, کسی جگہ پر غفلت اور کوتاہی ہو گئی. تو میرے دوست آپ اس بات کو یاد رکھیں, بعض لوگوں نے جب توبہ کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, جی تم لوگ ہٹ رہے ہو اس کی توبہ کو دیکھ کر جس کا خون اچھل رہا ہے تمہارے قبروں پر, اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو پوروں کی مغفرت ہو جائے. میرے دوست اگر کسی سے کسی طرح کی کوتاہی واقع ہوئی تو اللہ پاک کرے تو لہم مغفرت واجر النظیم کا. اگر کسی طرح اور اگر کسی آدمی کی زندگی میں اگر 16 آنے جہاں پر عدل ہو, صداقت ہو, سچائی ہو, راست بازی ہو اور بھلائی ہو, فکر اچھی ہو, عمل اچھا ہو, رات دن خدا کا بندہ بنا ہوا ہو, اگر آتے جاتے چلتے پھرتے ایک جی اکا دکا کوئی زہول یا اس سے غفلت ہو گئی تو اس بنیاد پر اس کو معیار حق سے گرایا جائے گا, نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے, وہ معیار حق برابر برقرار رہے گا. اسی لیے اللہ پاک نے کہا رجال صدقوا علی ما عاهدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بدر میں ایک بات صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے تو دل میں بڑا جذبہ تھا کہ ہم کیسے ہمارے حال, ہاں جی ہمارا تو یہ جذبہ تھا کہ بدر میں شریک ہو دے جنگ بدر کے اندر غزوہ بدر میں, لیکن عجیب بات یہ کہ شریک نہیں ہو سکے تھے. اب جب موقع آئے گا تو ہم ضرور اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سرکار کے ارشاد پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے. تو خاص طور سے کچھ صحابہ کے نام لیے گئے, اس میں سے ایک حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ غزوہ احد میں چل رہے تھے ایک دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہا کہ آپ کدھر چلے, تو انہوں نے کہا کہ احد کے پیچھے, احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کدھر؟ یہ جذبات تھے ان لوگوں کے, چنانچہ ایسا ہی ہوا, اب وہ شہید ہو گئے. اور وہاں بادشاہ وہ بھی تھے کہ اسی جذبے کے ساتھ آئے تھے. ممکن اس شہادت کا موقع نہیں ملا, لیکن اللہ پاک نے خوشنودی کی آیت مبارکہ اتاری اور کہا کہ وہ لوگ اپنی نیت میں برقرار ہیں, ان کی نیت میں ذرہ برابر بھی ایک رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. رجال صدقوا علی ما عهد الله علیہ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ان کی نیتوں میں کوئی فتور نہیں, ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں, ان کی نیت میں کوئی چھول نہیں. ایسا نہیں ہے کہ صاحب غائبانے میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے, جب موقع ہاتھ آ گیا تب وہاں پر آدمی پیچھے, نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے. وہ فکر اور عمل کی اقسانیت رکھنے والے تھے, وہ قلب و قالب میں اقسانیت رکھنے والے تھے, ظاہر اور باطن کی جامعیت رکھنے والے تھے. اسی لیے جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی گئی وہ بھی صحابہ کرام کی شان ہی میں ذکر کی گئی ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن لوگوں کے لیے ہم نے جنت مقدر کر دی ہے اور حسنا لکھ دیا ہے, ان لوگوں کو جہنم سے دور بہت دور رکھا جائے گا, کر دیا جائے گا, یہ بہت دور کر دیا جائے گا. دوسرے معنوں میں جہنم کے قریب بھی نہیں لے جایا جائے گا بلکہ وہ جنت میں داخل, یعنی یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ پورے کے پورے صحابہ جنتی ہیں. اسی لیے میرے دوست کلہم عدول والا اعتبار, ان کے برحق ہونے کا اعتبار, ان کے معیار حق ہونے کا اعتبار, اور حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار ہونے کے بعد خاص طور پر ملحوظ اور پیش نظر رکھیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے بادشاہ جی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی بارش کی بہت سخت ضرورت ہے, اس سلسلے میں دعا بھی کرنا ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم لوگوں کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے. اے اللہ, اللهم اغثنا غيثا نافعا, اللهم اغثنا غيثا نافعا, اللهم اغثنا غيثا نافعا, اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر, وآخر دعوانا الحمد لله.